أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات على محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی دولت سے سرفراز کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے قوت گویائی کو ذکر خدا کی لذت سے آشنا کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار عالم کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی ایک رات اور نصیب کر دی. با طفیل چہرد معصومین صحت و عافیت کے ساتھ روزے کو مکمل کیا، اور قبولیت روزہ کی امید لیے ہوئے تفسیر قرآن کی محبت میں آل محمد کے فرش ولا پر حاضر خدمت ہوئے. پروردگار، تو نے آج قرآن کی محبت میں یہاں پہنچا دیا، کل اہل قرآن وارثار قرآن کے دامن شفاعت سے متمسک فرما دینا. یقیناً ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں، یہ ساعتیں انسان کے لیے کسی نعمت پروردگار سے کم نہیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم میں سے کوئی زندہ رہے نہ رہے. آئندہ سال تو بہت دور ہے، ہو سکتا ہے آئندہ شب میں کوئی زندہ رہے نہ رہے. ہو سکتا ہے کہ توبہ کے لیے پھر وہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو. آج دل آمادہ ہیں، آج سماعتیں تیار ہیں، تو کیوں نہ آج خدا کی بارگاہ میں اپنے حق میں یہ دعا کرتے ہوئے چلے، مالک اس سے پہلے کہ وقت موت قریب ہو جائے مجھے اور آپ کو خدا توبت نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سامعین گرامی، یہ قدر آپ کی خدمت معظم میں سورہ مبارکہ انسان کی تفسیر کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کسی ایک نماز مستحب کے پڑھنے کا طریقہ کار اور اس کے کچھ فائدے بیان کیے جا رہے ہیں. نماز ہائے مستحب تو بہت ساری ہیں، اتنی نمازیں ہیں کہ انسان اگر بس وہ جملہ یاد کرے اللہ کے رسول کا کہ نماز بہترین موضوع ہے، خیر موضوع ان نماز بہترین موضوع ہے. اب چاہے انسان زیادہ پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، یا چاہے انسان کم پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن نماز سے بہتر کوئی اور موضوع نہیں ہے. یا روایت اللہ کے رسول کی، الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کے لیے قربت خدا کا بہترین ذریعہ ہے. تو انسان اگر چاہے تو ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ روز ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ان نمازوں سے آشنا تو ہو جائیے کہ شاید کبھی کسی وقت میں وہ نماز پڑھ لی جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے. مثال کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، روٹین کے کھانے کھاتے کھاتے کبھی کبھار ہم تھک جاتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آج کھانا آپ پکائیے، آج ہم باہر سے منگا لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ آج کوئی نئی چیز پکائیے، نئی ڈش لے کر آئیے. تو جیسے انسان کے ذائقہ زبان کے لیے کوئی نیا کھانا چاہیے ہوتا ہے، شاید ایسے ذائقہ روح کے لیے کوئی نئی نماز بھی چاہیے ہو. یہ نئی نماز کا مطلب نماز بدعت نہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ سب 1400 سال پرانی نمازیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جو اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں. البتہ روٹین میں صاحبان ایمان کے یہاں اتنا بیان نہیں ہوا کرتی کہ ان سے ہماری سماعت آشنا رہے. ہم نے جو نمازیں بیان کی، آج ایک نماز کا تذکرہ ہے، اور وہ نماز بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کوئی ایسی نماز تلاش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر کہ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے خدا موت کو آسان کر دیتا ہو، خدا توبہ قبول کر لیتا ہو، خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جاتے ہوں، خدا مجھے مغفرت کے تحفے عطا کر دیتا ہو، جس نماز کی برکت سے خدا میرے اور میرے اہل و عیال کو مبارکباد پیش کرتا ہو. وہ کون سا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر دے؟ وہ کون سی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر، دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے؟ وہ کون سی نماز یا دعا ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے والدین کو بھی بخش دے اور ذریت کو بھی بخش دے؟ وہ کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے کہ خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کوئی مشکل نہ ہو؟ وہ کون سی دعا ہو سکتی ہے جو میری موت کو آسان کر دے، روح نکلے مگر سختی ہے قبض روح نہ ہو، یا سختی یہ حالت نزا نہ ہو؟ وہ کون سی ایسی دعا یا نماز ہو سکتی ہے جس کی برکت سے فرشتہ موت کے ساتھ خود جبرائیل میرے سرحانے آ جائیں؟ تو کوئی ایسی دعا یا نماز ہے یا نہیں ہے، یا صرف میں نے خواب و خیال کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں؟ یہ صرف تمنائی نہیں ہیں، یہ آرزوئیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انعامات ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے طریقہ بدل دیا، ثواب پہلے بیان کیا ہے اور نماز کو بعد میں بیان کر رہا ہوں، کہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے، دوا بعد میں دکھاتے ہیں، دوا کے فائدے پہلے بتاتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا اس کے پڑھنے کا ثواب کیا؟ ثواب پہلے سن لیجئے، نماز بعد میں سنیے. اب آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے. قسم بخدا اگر اتنی 10 چیزوں کے لیے، 10 باتوں کے لیے جو بیان کی گئی ابھی تک، ان باتوں کے لیے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک پورا قرآن پڑھنا ہوگا، آپ تیار ہو جائیں گے. مولانا بتائیے پڑھنا کیسے، الٹا پڑھنا کہ سیدھا پڑھنا؟ اب تو ایسے ایسے بھی اعمال آ گئے ہیں، وہ میں کیا باتیں بیان کروں. یہ عملیات کی کچھ بحث ہوتی ہیں کہ انسان کو کیسے پڑھنا ہے، مبین سے شروع کرنا ہے، مبین پہ ختم کرنا ہے، الی آخر. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان 10 باتوں کے لیے آپ کو 10 درہم خرچ کرنے پڑیں گے، تو آپ کہیں مولانا بسم اللہ 10 تو بہت کم ہے، ہم 20 بھی خرچ کر دیں گے. تو وہ کون سی نماز ہے جس میں درہم خرچ نہیں ہوں گے؟ البتہ ولایت شرط ہے. اللہ کے رسول اپنے حجرہ مطہرہ سے باہر تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے رب سے توبہ کی درخواست کرنا چاہتا ہو. اب تک جو میں نے بیان کیا یہ تمام فائدے نماز توبہ کے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت ڈیپ میں جانے کے لیے تو پھر الگ الگ بحث کرنی پڑتی ہے. نماز عف, تو یہ عف کیا ہے؟ معافی. نماز استغفار الگ نماز ہے, وہ کیا ہے؟ یہ نماز توبہ ہے. توبہ اور ہے, استغفار اور ہے, عف اور ہے. البتہ اردو زبان کی کوتاہی الفاظ کا مسئلہ ہے, اس کے دامن میں الفاظ نہیں ہیں, اس لیے اردو زبان میں تینوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کی نماز. استغفار بھی توبہ, توبہ بھی توبہ, اور عف بھی توبہ. حالانکہ عف وہ نماز ہے کہ اگر انسان کو عبادت خدا میں ذائقہ کم محسوس ہو, عبادت میں سستی پیدا ہونے لگے, تو اسے وہ نماز پڑھنی چاہیے. نماز استغفار وہ نماز ہے جو خدا سے مغفرت طلب کرنے کا پہلا عنوان ہے. جب مغفرت طلب کی اور مغفرت آپ کو مل گئی, اب پھر آپ کے لیے توبہ کی منزل ہے. پہلے مغفرت ہے اور بعد میں توبہ ہے. مغفرت دور سے بھی ہو سکتی ہے, توبہ مگر خدا سے قریب آ کر ہی ملتی ہے. اسی لیے آپ ترتیب دیکھتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوبو و اتوبو الیہ. اتوبو الیہ بعد میں ہے, استغفر اللہ ربی پہلے ہے, استغفار پہلے ہے, توبہ بعد میں ہے. استغفار میں ندامت ہے, استغفار میں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے, استغفار میں انسان کے لیے جو کر دیا اس پہ شرمندگی, اور پھر استغفار کے بعد پھر وہ توبہ کی کیفیت. توبہ کی تین قسمیں ہیں. ایک توبہ اوپر سے نیچے آتی ہے, ایک توبہ نیچے سے اوپر جاتی ہے, اور ایک توبہ پھر اوپر سے نیچے آتی ہے. خدا توفیق توبہ عطا کرتا ہے, یہ پہلا نزول ہے. پھر انسان توبہ کرتا ہے, یہ دوسرا صعود ہے. پھر خدا توبہ قبول کرتا ہے, یہ پھر تیسرا نزول. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو توبہ یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے استغفار یک طرفہ مسئلہ ہو, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, لیکن یہ غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے, معصومین کی بارگاہ مقدس کی بات نہیں ہو رہی. معصومین کا استغفار کرنا کس معنی میں, وہ الگ موضوع ہے. میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا. استغفار کے بعد توبہ, نماز توبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, تم میں سے کون ہے جو خدا سے توبہ کرنا چاہتا ہو, تو بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو کہے گا میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا. ویسے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو کہے میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا. ایسا کب ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے, یہ بھی واقعہ مولوی مثنوی روم نے اس کو اپنی فارسی ادبیات میں لکھا. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے. ایک دن شیطان نے اس کے وسوسے ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا. شیطان نے ورغلایا اسے, کہا تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑگڑاتا ہے, کبھی خدا نے تجھے لبیک نہیں کہا؟ کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا؟ بہت غور کیجئے گا, یہ مسئلہ خالی پرانا واقعہ نہیں پڑ رہا, یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے. سب 30 دن ہو گئے مولوی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے, مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبیک نہیں ملا, یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی. شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں. اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں, قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو ادا کرتے ہیں. تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے. اس شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا, تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے, خدا 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 کرتا ہے, ربی 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 کرتا ہے, آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے منہ لگایا نہیں, तुझे लब्बैक भी नहीं कहा, तुझे यह भी नहीं कहा कि मैं हाजिर हूं। बात तो माकूल थी। अभी हम बात कर रहे हैं इंसानों के मसाइल की, वहां पहुंच के पूछेंगे माकूल क्या होता है और गैर माकूल क्या होता है। फिलहाल तो ये हमारे और आपके मुआशरे में लफ्ज माकूल हो गया कि भाई ठीक है, आप बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने एक मरतबा भी, खैर अब तो मैं क्या मिसाल दूं कि व्हाट्सएप पर या बास एप्लीकेशंस पर ये आसानी पैदा हो गई कि अगर आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है कि आपने पढ़ लिया। मुझे इत्मीनान है जवाब आए कि ना आए, आपने पढ़ तो लिया। और अगर कभी आप जवाब ना दें या आप सिस्टम ऐसा बनाएं, इस तरह से अपनी एप्लीकेशंस को बना दें व्हाट्सएप की कि मुझ पर शो ना हो कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो मुश्किल हो जाएगी। अगर खुदा से बार बार बात कर रहे थे और कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, रिस्पांस खुदा का जवाब नहीं आ रहा, तो उसने कहा बात तो ये सही कह रहा है, उसने खुदा से दुआ मांगना छोड़ दी, खुदा से बात करना छोड़ दी। भाई जो जवाब भी नहीं देता उससे बात क्या की जाए, बात करना छोड़ दी। तो कहते हैं कि जब बात करना छोड़ दी तो फिर मुनादी गैब ने, हातिफ गैब ने उस शख्स को पुकारा, बंदे क्या बात है, तूने अपने रब से बात करना छोड़ दी। ये हातिफ गैब क्या होता है, ये मुनादी गैब क्या होता है, ये कोई बाहर से कोई जिन भूत नहीं थे पुकारने वाले, ये कोई फरिश्ते परवरदिगार नहीं पुकारने वाला, बल्कि अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं कदर इंसान जो अंदर मौजूद है, रूह परवरदिगार उसने इंसान को पुकारा। शायद इसीलिए कहते हैं कि इर्तकाब जुर्म पर जो टोक देता है जमीर, दर हकीकत ये इमाम असर की आवाज है। तो कोई अंदर मौजूद है जो पुकारता है इंसान को, यह अलग बात है कि उसकी आवाज को इतना म्यूट कर दीजिए कि उसकी आवाज आप तक पहुंचे ही नहीं। अब क्या कसूर बेचारे फोन करने वाले का, अगर आपने आवाज म्यूट की हुई है तो वो तो फोन कर रहा था, आपका मसला था कि आपने आवाज को बंद किया हुआ है। हातिफ़े गैबी ने उसे पुकारा, बंदे क्या बात है, तू अपने रब से बात नहीं कर रहा। कहता है बात करके मैं क्या करूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। तब हातिफ़े गैब ने कहा बंदे तुझे क्या हो गया, तेरे दिल में दुआ की तमन्ना ही तो मेरी आवाज थी। तो तुझे बार बार दुआ के लिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुआ में दिल नहीं लगता, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दुआ पर बिलीव नहीं कर रहे होते, तो जिनके खाने दिल को खुदा की तरफ से ताले लगा दिए गए हैं, वहां सब कुछ तो है मगर दुआ नहीं है। तो दुआ खुद इंसान के लिए एक ऐसा तोहफे परवरदिगार है जिसका दिल आमादे दुआ हो जाए, अब दुआ कबूल हो के ना हो शुक्र खुदा तो अदा करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, खैर बातें बहुत आगे ना निकल जाए, अपने आप को रोकते हुए नमाज तौबा की बात मुकम्मल कर लूं, फिर मुझे बात को आगे बढ़ाना है। नमाज तौबा अल्लाह के रसूल ने बयान की गुस्ल तौबा के साथ, गर्चे अल्फाज रिवायत में गुस्ल लिखा हुआ है लेकिन बात समझ में जो कराइन से आती है तौबा। वैसे भी जब भी कभी आप गुस्ल जुमा कीजिए, गुस्ल ईदैन कीजिए, गुस्ल शब हाय कदर कीजिए या दीगर अगसाल यानी कि गुस्ल जो मुस्तहब या वाजिब होते हैं उनको अंजाम दीजिए, तरीका आपको मालूम है, सर और गर्दन का धोना, बदन के दाएं हिस्से का एक मरतबा और बाएं हिस्से का एक मरतबा धोना, ये मुकम्मल मुकम्मल धोना ये कहलाता है गुस्ल तरतीबी। आप इस तरह जब गुस्ल को मुकम्मल करते हैं तो फिर नियत कभी करते हैं जुमे की, कभी ईदैन की, कभी और मुनासिबतों के एतबार से वाजिब हो या गैर वाजिब, इसमें नियत ऐड कर लीजिए हमेशा के लिए। जब भी कोई गुस्ल करें, गुस्ल मुस्तहब हो या गुस्ल वाजिब हो, इसमें नियत ऐड कर लीजिए अपने इस आज की मजलिस के बाद से, अगर नहीं की अब तक, कि मैं गुस्ल तौबा, गुस्ल जुमा, गुस्ल तौबा, गुस्ल जनाबत, गुस्ल तौबा, गुस्ल शब कद्र, गुस्ल तौबा, गुस्ल मन्नत व नजर, गुस्ल तौबा, गुस्ल एहराम मसलन इलाखर कुर्बतन इलल्ला। अपने हर गुस्ल के साथ एक नियत को ऐड कर लीजिए। फिकही एतबार से कोई इसमें मसला नहीं है, आप ऐसा करने पर قادر ہیں، یعنی شرعاً آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ واجب یا مستحب غسل کے ساتھ ایک نیت کو اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز بیان فرمائی، نماز توبہ، اس سے پہلے آپ نے غسل بیان کیا، غسل توبہ۔ ویسے بھی انسان کو چاہیے جب توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر لے، غسل کے بعد آپ فرماتے ہیں وضو بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ روایت اس غسل کے بارے میں ہے جہاں غسل کفایت نہیں کر رہا وضو کی، یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روایت کا جو مطمع نگاہ ہو یہ ہو کہ طہارت کاملہ منعقد کی جائے، تو غسل بھی کیا جائے اور وضو بھی کر لیا جائے۔ تو دونوں باتیں آپ نے بیان فرمائی، غسل کرو پھر وضو کرو، پھر دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز نماز توبہ کی نیت سے قربتاً الی اللہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سوال ذہن میں آئے، کیا میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں، اپنے بھائی بہن عزیز قریب اہلیہ بچوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں؟ جواب، توبہ کا مسئلہ ویسے تو اپنا اپنا ہے، میری توبہ آپ کے کام نہیں آئے گی اور آپ کی توبہ میرے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کے معاملات خدا سے الگ ہیں، میں لفظ گناہ استعمال نہیں کر رہا، میرے معاملات اللہ سے الگ ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی تمام کی طرف سے پڑھنا چاہے تو شرعاً گنجائش ہے۔ دو رکعت نماز، پھر دو رکعت نماز، طریقہ سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، یہ چار رکعت نماز میں طریقہ بالکل سیم سیم رہے گا، دو دو رکعت کر کے نماز مکمل، نماز توبہ قربتاً الی اللہ۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے بعد ایک مرتبہ یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات انہ لا یغفر الذنوب الا انت یا الا انت، آپ پورا پڑھ لیجئے، یہ جملہ ایک مرتبہ ادا کرنا ہے۔ یہ نماز کے تمام فائدے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے۔ ذی قعدہ کا اتوار کا دن تھا جب اللہ کے رسول نے نماز کو بیان کیا تو اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ذی قعدہ کے اتوار کے علاوہ بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب بھی پڑھنا چاہو ثواب اتنا ہی ملے گا، چاہے مہینہ کوئی بھی ہو اور دن کوئی بھی۔ تو شاید پورے سال میں کوئی اور اثر ہوتا ہو مجھ پر اور آپ پر توبہ کے عنوان کا، مگر ماہ رمضان میں، تو سچی بات یہ ہے جتنا خدا سے قریب ہوتے ہیں، قریب کیوں ہوتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں سے دور ہوتے ہیں اور خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری بات کل انسانیت کے موضوع پہ آگے بڑھ رہی تھی اور انسان کے مادہ پرستوں کی تعریف اور خدا پرستوں کی تعریف میں ہم نے دو دن پچھلے جو گزرے اس میں بات کو مکمل کیا۔ ماہ رمضان کی یہ پانچویں شب، چوتھا دن مکمل ہوا اور پانچویں تقریر ہماری، اس اعتبار سے کہ اگر انسان انسان کی قدر و قیمت کو معلوم کرنا چاہے تو کل ایک جملہ استعمال کیا، قدر انسان، انسانی قدر کیا ہے؟ انسان کا صاحب درد ہونا۔ یعنی مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، انسان ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ جسم انسان ہے۔ خدا پرست کہتے ہیں انسان کے دو حصے، ایک جسم ایک روح ہے، اور ان دونوں کے درمیان نقطہ اتفاق ہے انسانی قدر۔ انسانی قدر کا مطلب اور بہت سی باتیں، لیکن ایک خاص بات ہے، وہ ہے انسان کا صاحب درد ہونا۔ لیکن صاحب درد کا مطلب درد عضوی نہیں ہے، سر میں درد ہو یہ مراد نہیں ہے، درد تو حیوان کے بھی ہوتا ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان بھی علاج کے لیے خدا کی طرف سے اپنے نظام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حیوان مریض ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان کا علاج کبھی کبھی انسان کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی حیوان جنگلات میں اپنا علاج خود کر رہے ہوتے ہیں۔ कुछ खास पत्ते खा लेते हैं, कुछ खास जड़ी बूटियां खा लेते हैं, उनका इलाज हो जाता है। तो दर्द अजबी मुराद नहीं है, ये तो इंसान के साथ साथ हैवान के अंदर भी होता है। फिर कौन सा दर्द मुराद है? और दर्द तो अच्छी अलामत नहीं है, वैसे दर्द बड़ी अच्छी अलामत है। कसम खुदा, अगर दर्द न हो तो बहुत से मर्ज ऐसे हैं जो इंसान को ऐसे अंदर से खा लें कि जब तक पता चले दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इंसान नीचे गिर जाए। जो मेडिकल के शोबे से मुताल्लिक है मेरी बात बहुत करीब समझ रहे होंगे कि दर्द नेमत परवरदिगार है। एहसास दर्द क्या है? अगर इंसान वाकया मरीज हो, कहीं दर्द हो, तो इलाज के लिए अलार्मिंग है कि इंसान मुतवज्जे हो जाए कि पेट में दर्द है तो कहीं खराबी निजाम हजम में आ गई है, सर में दर्द है तो कहीं पीछे कोई मसला खराब हो गया है। लेकिन दर्द कभी इंसान के बदन में हो, यह दर्द हैवानों में भी होता है। यहां इंसान की पहचान दर्द नहीं है। फिर इंसान की पहचान कौन सा दर्द है? दर्द की दो किस्में हो जाएंगी। एक दर्द वो है जिसकी हम कल बात कर रहे थे, इंसानों का दर्द इंसान के सीने में। सरकार खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुबारक तौबा में अल्लाह के रसूल की शान को बयान करते हुए बेहतरीन जुमले इस्तेमाल किए गए। अल्लाह के रसूल कैसे साहिब दर्द थे? लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये एक एक जुमला इतना हसीन और कीमती है कि कुर्बान जाइए कि ये कुरान मजीद के वो जुमले हैं जो मेरे और आपकी हिदायत के लिए हैं। बातहकीक तुम्हारे पास रसूल आया तुम्हारे नफ्सों में से, वो तुम्हारे जैसा ही एक इंसान है। ये आया है तुम्हारे पास अजीजुन अलैहे मा अनित तुम, इसे बड़ा गिरा गुजरता है तुम पर जो मुश्किल आती है इस पर बड़ी गिरा गुजरती है। यानी तुम्हारा रिस्क बंद हो जाए, तुम्हारे यहां औलाद ना हो, औलाद हो के मर जाए, तुम्हारा घर बिगड़ जाए, घर में इख्तलाफ हो जाए, तुम पर जुल्म किया जाए, तुम किसी मुश्किल परेशानी में गिरफ्तार हो जाओ, ये रसूल ऐसा है कि इसको तुम्हारी तकलीफ बड़ी गिरा गुजरती है। बहुत गौर कीजिएगा, लोग कहते हैं जी आपको किसी से क्या मतलब, सो जाएगी मुंह ढककर, कहते हैं ना जुमला, किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। इंसानियत मुंह ढक के सोने का नाम नहीं है। इंसानियत किसी माजूर की आवाज सुन के उसको इग्नोर करने का नाम नहीं है। इंसानियत किसी गमजदा के गम को सुनने के बाद एक कान से और एक कान से निकाल देने का नाम नहीं है। रसूल खुदा क्या अजमत है आपकी। खुदा कहता है सूरह तौबा के अंदर आखिरी आयत में है, अल्फाज क्या है, अजीजुन अलैहे बहुत गिरा है इस रसूल पर, मा अनित तुम जो तुमको तकलीफ पहुंचती। रसूल खुदा के लिए क्या मुश्किल था? आप क्या अपने लिए आए थे? अल्लाहु अकबर, अपने लिए कब आए थे? आपकी शान तो इतनी बुलंद है कि ए नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, ए नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान तेरा है कि जमीन पर उतर आया। तो पैगंबर अपने लिए नहीं आए थे, पैगंबर आए थे इंसानियत के लिए, पैगंबर इंसानियत के दर्द का इलाज करने आए थे, इसलिए आपको फिक्र होती थी। वरना अबू जहल हो या और दूसरे अफराद अफराद कुफारे मक्का हो, आपको उनकी फिक्र क्यों इतनी रहती थी कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अजीजुन अलैहे मा अनित तुम, और अल्लाह के रसूल ने इसी बुनियाद पर सबको जमा करवा कर पहले अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाया, फिर पहाड़ के पास जमा करके फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन मेरा नहीं तुम्हारा दुश्मन है, तो क्या मेरी बात पर यकीन कर लोगे? दुश्मन किसका है? ये दुश्मन तुम्हारा है। रसूल को अगर तुमसे मोहब्बत ना हो तो दुश्मन तुम्हारा तुम जानो और तुम्हारा दुश्मन जाने। रसूल को तुमसे मोहब्बत तो थी तभी तो फरमा रहे थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, ना कि रसूल। رسول تو ہیں ہی کامیاب، وہ تو آئے خدا کی طرف سے ہمیں اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول کے دل کی حالت کو محسوس کیجئے. اس قرآن کی آیت سے فرماتا ہے پروردگار، حریص علیکم، وہ تم پر ایسا حریص ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے رہتا ہے، کہیں سے کوئی موقع مل جائے، کوئی کوئی گوشہ مل جائے کہ تمہارے لیے وہ کوئی بات کہہ دے، تم اس کی بات سن لو، اس کو ایک مرتبہ دیکھ لو، اس سے ایک مرتبہ ہاتھ تو ملا لو. حریص علیکم، میں کیا جملہ استعمال کروں اس کے لیے؟ حریص کہتے ہیں لالچی کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی کبھی ہم بھی حریص ہوتے ہیں. ہم حریص کب ہوتے ہیں؟ جبکہ کسی ایسے ملک میں پہنچ گئے جہاں مسلمان ہی بہت کم ہوتے ہیں. تو مومن تو بہت دور کی بات، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بو سونگتے پھرتے ہیں، کہیں مجلس کی خوشبو آ رہی ہو، کہیں کوئی کالے کپڑے پہنے ہوئے غلطی سے بھی دکھائی دے. ہو سکتا ہے اس نے کالے کپڑے فیشن میں پہن لیے ہوں. آج کل تو لوگ غم بھی فیشن میں مناتے ہیں. نئے ڈیزائن کا لباس پہن کر امام کو پرسا نہیں دیتے، بلکہ شاید کہ اذیت پہنچانے کا باعث نہ بنتے ہوں. ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے سیکھا تھا کہ غم کو غم کی طرح مناؤ اور خوشی کو خوشی کی طرح مناؤ، لیکن نہ غم میں آپے سے باہر جاؤ نہ خوشی میں آپے سے باہر جاؤ. آپے کے باہر بھی جاؤ تو مگر شریعت کے اندر تو رہو. تلوار پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کا رسول کون ہے؟ اس کو بڑی فکر ہے میری اور آپ کی. اگر میری اور آپ کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول ایسے انسانوں میں جو انسان نما حیوان تھے اپنی آل کو چھوڑ کر نہیں جاتے. سوچئے گا اس بات پر، اگر اللہ کے رسول کو میری اور آپ کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی اپنی آل کو چھوڑ کر اس طرح جاتے ہی نہیں. آپ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. عزیز علیہ مانتم، حریص علیکم، لالچی ہے تمہارے لیے، ڈھونڈتا پھرتا ہے. مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، مسجدوں میں، مسجد نہیں تھی، خانہ کعبہ کے صحن میں، جہاں جہاں ممکن ہو، حتیٰ کہ پہاڑوں غاروں پر کوئی انسان مل جائے جس کی رہنمائی کی جا سکے. اتنا حریص ہے جیسے کوئی تسبیح کے دانے ڈھونڈتا ہے تسبیح ٹوٹ جانے کے بعد. ایک دانہ وہاں بکھر گیا، ایک وہاں چلا گیا، ایک وہاں چلا گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے. اللہ کے رسول ایسے ہدایت کے طلبگاروں کو ڈھونڈتے تھے. حریص علیکم، کوئی انسان کیا پیغمبر کو ڈھونڈے گا؟ ایسے پیغمبر ہدایت کے طلبگاروں کو ڈھونڈتے تھے. اتنی محبت کیوں تھی؟ صاحب درد تھے انسانیت کے لیے. اور اسی اعتبار سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت مشہور روایت، اور میں اسی روایت سے درد کے اگلے عنوان میں منتقل ہو جاؤں گا. روایت آپ کی بہت بار کی سنی ہوئی، مگر درد کی دو قسمیں. درد ایک انسانیت کا درد، یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان پریشان ہے اس کا درد، ایک انسان مجبور اس کا درد، ایک انسان بیمار اس کا درد. لیکن ایک درد اس کے علاوہ بھی، وہ کیا ہے؟ وہ درد یاد خدا ہے. اب مثنوی روم کی باتیں بیان کی جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو اس کے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں لایا جائے تو جانور روتا ہے اپنے علاقے کو یاد کر کے. کسی پرندے کو کسی اس کے مقام سے کسی دوسرے مقام پر پہنچا دیا جائے تو وہ اپنے وطن کو یاد کر کر روتا ہے. انسان میں کون سا ایسا درد ہے کہ جو اسے رونے پر مجبور کر دے؟ وہ درد ہے اس کے اصل وطن کی یاد میں. اس کا اصل وطن یہ نہیں ہے انا للہ، اس کا اصل وطن قربت پروردگار ہے. وہ اس وطن سے یہاں لایا گیا ہے تو اپنے وطن واپس پلٹ جانے کی آرزو کر رہا ہے یہ درد. اور اب وہ جملہ کہ دروازے مسجد پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو امداد دی. وہ جب تک باہر رہتے تھے، جب تک انسانوں میں رہتے تھے، تب تک انسانوں کے درد کے لحاظ سے عطا کیا کرتے تھے. اب جب وہ خدا سے رابطے کی کیفیت میں تھے تو سائل نے آ کر آواز دی انسانوں کی آبادی میں، تو انسانوں کی آبادی میں تو علی موجود نہیں تھے۔ قسم بخدا مجھے اب سمجھ میں آتا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے۔ تو اگر کوئی معراج پر گیا ہوا ہو تو اس سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ اگر مولا معراج پر نہ گئے ہوتے، معراج کون سی؟ نماز مومن کی، اور یہ امیر المومنین کی نماز۔ اگر ایک عام مومن کی نماز معراج ہے اور اس نماز کی معراج خود سجدہ ہے تو مولا کا تو ہر ایک جملہ نماز معراج ہوتا ہوگا۔ تو جب آپ حالت نماز میں ہیں اور سائل نے آ کر آواز دی ہے کوئی مسجد میں جو میری امداد کر دے، سب کو پکارا، جو انسان تھے مسجد میں جو تھے وہ انسان ضرور تھے۔ مجبوری ہے انسان کہنا، مجبوری اس لیے ہے کہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ حیوانات کا مسئلہ یہ ہے کہ حیوان کی صفت حیوان سے جدا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے آج تک دیکھا کہ اب میں جملہ کیسے استعمال کروں، انگلش میں کہوں ڈاگ کہوں یا کل کہوں عربی کے اندر، اردو میں کتا کیسے کہوں؟ یہ ممبر کے تقاضے کے خلاف جا رہی ہے بات۔ تو بات کیا ہے، قلب کی بات کیجئے، ڈاگ کی بات کیجئے، کہ اس میں اس کی صفت ہے قلب پنا، یہ دور نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی کہتا ہے، مثال انسان کی مثال لیتے قرآن کہتا ہے وہ تو کتے کی طرح سے ہیں کہ ہڈی ڈال دو تب بھی زبان لٹکی ہوئی ہے، اور ہڈی نہ ڈالو تب بھی زبان لٹکی ہوئی ہے، اس کی صفت ہے۔ چلیے یہ لفظ کچھ سخت ہو گیا، آئیے چیتا۔ اب چیتا ایک حیوان ہے، کیا اس حیوان سے اس کی صفت خاص چیتا پن دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا ایک گھوڑا، گھوڑا ایک حیوان ہے، کیا اس گھوڑے سے، اس حیوان سے اس کی گھوڑے پن کی صفت دور کر سکتے ہیں آپ؟ وہ کتنا بھی آپ اس کو بٹھا دیں، کپڑے پہنا دیں، سونے کی کوئی بسکٹ کھلا دیں، تب بھی وہ دم تو ویسے ہی ہلائے گا اور آواز ویسے ہی نکالے گا، ہنہنائے گا۔ کیونکہ صفت یہ صرف ایک انسان ہے، ورنہ دنیا میں کوئی حیوان ایسا نہیں کہ جو اپنی صفت سے الگ دیکھا جا سکتا ہو۔ بس یہ ایک انسان ہے کہ دیکھنے کو انسان ہے مگر دور دور تک انسانیت کا نام و نشان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ کہیے دیکھنے میں پورا انسان ہے، تو سب انسان موجود تھے وہاں پر، اور ایسے میں سائل نے آواز دی کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مدد کرنے والا ہو۔ ابھی ہم بات کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو بات مکمل بھی ہوگی کہ انسان کی کیفیت پیدا کیوں ہوئی، اس پر بات آہستہ آہستہ آئے گی۔ مفہوم بے توجہ ہی کیا ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو فراموش کیا تو وہ کیا مسئلہ تھا، اور فراموشی کی تعریف اہل مغرب نے کیا کی ہے، ہیگل کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، مارکس اس کے بارے میں کہتا ہے، اور اسلام نے کیا کہا اس کے بارے میں۔ خود فراموشی ایک، خود فروشی دو، اور خود ضرری نمبر تین، تین باتیں الگ الگ۔ لیکن فی الحال یہ واقعہ مکمل کر لیں، جو ہمیشہ آپ نے سنا کہ اس نے آواز دی، آواز دی، مگر مسجد میں کسی نے اسے جواب نہ دیا۔ اگر کوئی نمازی سے مانگے اور کوئی نمازی جواب نہ دے تو اس میں عیب نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، اور اب جاتے جاتے اس نے خدا کی طرف رخ کر کے، جیسے کہ میرے اور آپ کے مزاج میں ہے کہ ہم آسمان دیکھ کے اللہ سے بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ آسمان پر ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ انسان کے اپنے اندر ہے، کیونکہ فی الانفس میں آیات اس کی موجود ہیں۔ اس نے کہا پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جو اس کے گھر میں، جو اس کے گھر میں پہنچا ہوا تھا، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ خدا کے گھر کی عزت کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ تو اس حالت عبادت میں اپنے دستے عصمت کو بڑھا کر اشارہ کیا اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کی جانب، اور سائل نے آگے بڑھ کر انگوٹھی اتار لی، نماز بھی ہوتی رہی، زکات بھی ادا ہو گئی۔ تو یہ انداز انسانیت کا درد، ایک خدا سے رابطہ وہ درد، آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، ایک انسانیت کا درد، یہ مانگنے والا کون ہے؟ یہ انسان ہے، تب اس کی آواز میرے پاس متاثر کیوں کر رہی مجھے؟ اس لیے کہ میں انسان ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ تاثر تلاش کریں سورہ مبارکہ حل عطا میں، ہم نے کل بات آپ کو لا کے یہاں روکا تھا کہ ایک انسان سمیع اور ایک انسان بصیر، انسان سمیع اور انسان بصیر کا مطلب سننے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے، ورنہ بہت سے پیدائشی بہرے، بہت سے پیدائشی گونگے، بہت سے پیدائشی اندھے، تو کیا ان کے لیے راستہ موجود نہیں ہے؟ آئیے آیت تلاوت کرتے ہیں، یہ آیت خاص طور سے سورہ مبارکہ یونس کی آیت، صلوات پڑھے محمد والے محمد، واقعا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ایسی انداز کی باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی موقع اور محل کی مناسبت، کبھی موضوع کا ایک خاص انداز فکر انسان کے سوچنے کا، ورنہ روٹین میں آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مِنْهُمْ ان میں سے، من بعض وہ ہیں، يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو غور سے تیری بات سن رہے ہیں، اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ عجیب جملہ ہے، پیغمبر سے خدا کہتا ہے تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ تیری بات غور سے سن رہے ہیں، لیکن یہ سننے والے کون ہیں؟ باز اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تو کسی بہرے کو سنا سکتا ہے؟ میں الفاظ بدل دیتا ہوں اپنے سمجھنے کے لیے اس ترجمے کے، کہ دو طرح کی باتیں ہیں، ایک ہے انسان کا بہرا پن، انسان بہرا ہو، بہرے انسان کو سنانا آسان ہے، اور جو بہرا بن گیا ہو اس کو سنانا آسان نہیں ہے، ورنہ آپ نوٹ کر لیجئے، چلیے یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ابھی سحری کا وقت آئے گا تو دو حالتیں آپ کی ہوں گی، یا آپ واقعا سو رہے ہوں گے یا سوتے ہوئے بن گئے ہوں گے، اگر واقعا سو رہے ہوں تو اٹھانا آسان ہے، اور سوتے ہوئے بن گئے ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، قرآن کیا کہتا ہے؟ افا انت تسمع الصم، تو کیا رسول خدا کے اصحاب میں لوگ بہرے تھے؟ تو کیا بہروں کے علاج ممکن نہیں ہے؟ نہیں، ممکن ہے، بہروں کے علاج کے لیے تو رسول خدا کے نظر کرم کافی ہے، آپ کی آواز کا اثر کافی ہے، ورنہ تسبیح فاطمہ الزہرا کی تلاوت کافی ہے، ہے کوئی جو اپنے بہرے پن کو دور کرے؟ لیکن ایک بہرا پن وہ ہے جو طبی ہے، جو عضوی ہے، انسان کے پرابلم ہو گئی کان کے اندر، یہ بہرا پن ہے، افا انت کیا تو سنائے گا؟ تسمع الصم، کیوں؟ ولو کانوا لا یعقلون، گرچہ وہ تو عقل رکھتے ہی نہیں ہیں، تو جو عقل نہیں رکھتے وہ کان رکھنے کے باوجود بہرے ہیں، خدا کیا کہتا ہے سورۃ دہر کے اندر؟ ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہے، ہم نے انسان کو بصیر بنایا ہے، ہم نے انسان کو گونگا بہرا اندھا نہیں بنایا ہے، تو اب اگر انسان بنا تو ہے سمیع، اور اس کے باوجود اگر حق کی آواز کو نہ سنے تو سمیع ہو کر بھی یہ بہرا ہے، اب اگلا جملہ سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تجھے دیکھتے تو ہیں، اَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا تو اندھوں کو ہدایت کرے گا؟ عجیب بات ہے، اس آیت نے دو باتیں الگ الگ بیان کی، وہ تجھے دیکھتے ہیں لیکن تجھے دیکھنے کے باوجود، لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ اتنے معجزے دیکھ کر بھی، اب سب کچھ تو سامنے کھل گیا، کون کس کا دوست ہے اور کون کس کا دشمن ہے، کون کس حالت میں اس سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے، کون اس کا استقبال کرتا ہے، ہمیں تو اتنا اچھا لگا جبکہ مذہبی رہنما کے طور پر کسی نے پردہ کر لیا وہاں دکھانے کے لیے، یہاں تو اس کا بھی خیال نہ کیا گیا، तो कुछ तो ख्याल कीजिए, उसके बावजूद भी अगर आंखें ना खुलें तो आज समझ में आता है। लोग कहते हैं मौलाना लोग इतने मौजे देखकर भी ईमान नहीं लाते, तो ईमान कैसे लाएंगे मौजे देखकर, जब साहिब मौजा को देखकर ईमान नहीं लाए। वो इस्लाम तो ले आए, ईमान नहीं लाए, इसलिए कि इस्लाम और है ईमान और है। और इसलिए शायर कहते हैं, जफर अब्बास जफर कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ दुश्मन रसूल तो ऐसे मिले हमें, जब कुछ ना कर सके तो मुसलमान। तलवार पड़े मोहम्मद वाले, अल्फाज क्या है, मिन हुम मैं अंदरो इलैक, इनमें से बाज ऐसे जो तुझे देखते हैं, इन तेरी तरफ देखते हैं, अफा अंता तहदिल ओमिया, क्या तू हिदायत करेगा अंधों की। इसका मतलब है कि कुछ देखने वाले अंधे भी होते हैं और कुछ अंधे देखते भी हैं, कुछ देखने वाले अंधे भी होते हैं और कुछ अंधे देखते भी हैं, कुछ सुनने वाले बहरे भी होते हैं और कुछ बहरे सुनते भी हैं। बात तो दिल की आवाज की है, अगर दिल के दरवाजे खुले हुए हो, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए कि मौलाना जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं। अब आपने नंबर तो दे दिया मुझे, मुझे आपने अपना नंबर दे दिया, अब मैं आपको कॉल कर रहा था और आपने मेरी कॉल को देखा, आवाज म्यूट कर दी, अब मैं कॉल करता रहा मगर आप हो गए सुम्मन, यानी मुझे नंबर भी दिया और सुम्मन भी हो गए। इसका मतलब क्या है कि समी खुदा ने बनाया था मगर दिल के दरवाजे बंद कर दिए। जब दिल के दरवाजे बंद हो जाएं तो कॉल रिसीव कैसे होगी। हिदायत या तो आंखों से आती है या कानों से। बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, और आइए आज की हद तक हम बात को फिर सोच तो रहे थे कि आज दो आयतें आगे बढ़ जाएं, कम से कम सूरह हलता मुकम्मल तो हो, इंशाल्लाह सूरह मुकम्मल हो के ना पैगाम मुकम्मल हो जाए। इस पर तवज्जो रखिएगा, शायद कि ये रातें मुझे और आपको मुतवज्जे करें कि हम में कौन सी ऐसी खामी और कमी अब तक है, इन तमाम जिम्मेदारियों के अदा करने के बाद भी, कि इंसानियत के असली कदम में हम बहुत आगे नहीं बढ़ सके। पिछला रमजान हम कहां खड़े थे और इस रमजान में हमें कहां होना चाहिए। एक साल के इम्तिहान के बाद तो नवीं क्लास से बच्चा दसवीं क्लास में आ जाता है, ऐसा तो नहीं है कि हम इतने ज्यादा इल्म से मोहब्बत करने वाले हो गए कि नवीं क्लास में नौ साल लगा दें। चलिए फिर भी गनीमत है, अगर नौ से आठ पर आ गए तो क्या होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, फजअलनाहु समीअन बसीरा, खुदा कहते हैं हमने इंसान को पैदा किया नुतफे से, नुतफे मखलूत से, और उसको आजमाया मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर, और फिर हमने उसे बना दिया, क्या बना दिया, समी बनाया और बसीर बनाया। खुदा कहता है हमने उसे समी बनाया और बसीर बनाया, इसका मतलब ये बसारत नहीं, ये समात नहीं, बल्कि सलाहियत कबूल हक, अगर आवाज की शक्ल में हो, सलाहियत कबूल हक अगर मंजर की शक्ल में हो, तो हमने इंसान को समी भी बनाया है और बसीर भी बनाया है। अब कोई ये ना कहे कि जी हमें तो अल्लाह ने आंखें नहीं दी थी, हम कैसे देखते, क्या खुदा ने ऐलान कर दिया है कि हमने इंसान को ना कि आदमी को ना कि बशर को, हमने इंसान को समी बनाया है और बसीर बनाया। और आइए अगली आयत से कुछ आगाज आज कर दें, बाकी बातें इंशाल्लाह करूंगे, वक्त खत्म हो रहा। इन्ना हदेना उस सबील, अगली आयत क्या है, हमने इंसान को हिदायत कर दी। ये समी और बसीर के बाद फौरन जुमला बता रहा है कि समा तो बसारत उमूमी नहीं है। इन्ना हदेना उस सबील, आयत खुद आयत की वजाहत किया करती है, इन्ना हदेना उस सबील, हमने इंसान को हिदायत दी सबील रास्ते की, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, रास्ता हमने दिखा दिया है, अब शाकिर बनिए या काफिर बनिए। गोया शाकिर बनना اور کافر بننا، یہ انسان کا اختیاری مسئلہ ہے، مسئلہ جبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ مفہوم بے توجہی میں، کہ جو انسان اپنے آپ سے غافل ہوا خود فراموشی کے مسائل میں، اس میں دین رکاوٹ ہے یا دین رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ کیا ہے، یہ بات انشاءاللہ کل آئے گی۔ اور آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ مجلس کے ساتھ متصل ہے کہ میں نے کل امام سید سجاد علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا بیان کیا، اور چونکہ بہرحال ماؤں کا اس سال اس لیے خاص انتظام کیا کہ ماؤں کا تذکرہ کیا جائے، خاص طور سے معصومین کی مائیں، اور خاص طور سے چہرد معصومین کی مائیں، کہ واقعا ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے ماں کی دعا سے ہے، اگر صحت و شفا ہے، اگر عافیت اور نعمت پروردگار ہے تو ماں کی دعا سے ہے۔ اور ماں کی دعا کے لیے جملہ بازاری ہے گرچہ، ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن یہ جملہ بازار کا ہو بازار والوں کے لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اپنی ملت کے لیے، یہ ایک ماں کی دعا ہے جو اب تک ملت چل رہی ہے، ورنہ ہم نے خود کون سا کسر چھوڑی ہے اس کے نہ چلنے میں، لیکن یہ کسی ماں کی دعا ہے جو ملت چل رہی ہے۔ ہم کمزور بنائے گئے تب بھی ملت چل رہی ہے، ہم مارے گئے تب بھی ملت چل رہی ہے، ہم رہیں نہ رہیں فاطمہ زہرا کی دعا، صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو آج ایک ایسی ماں کا تذکرہ ہے، میں نے خاص طور سے دو ماؤں کو روک کر بیان کیا ہے، وہ دو ماؤں کا بیان انشاءاللہ درمیان ماہ رمضان میں آئے گا، اور اگر نہ بھی آ سکا تب بھی ان کا بیان تو ایسا ہے کہ آپ پورا سال سنتے ہیں، البتہ ان ماؤں کا بیان معصومین کی جن کا بیان پورے سال میں بہت کم کم کہیں کہیں ہوتا ہے۔ ان میں ایک ہیں فاطمہ بنت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس خاص شخصیت کے لیے روایت سن لیجئے، پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، ارشاد فرماتے ہیں انہا کانت صدیقتن ولم تدرک فی آل الحسن مثلها، یہ فاطمہ صدیقہ ہیں، اور ایسی صدیقہ ہیں کہ پوری اولاد امام مصطفیٰ میں ان کی مثال کوئی نہیں، پوری اولاد امام مصطفیٰ میں ان کی مثال کوئی نہیں۔ یہ کہلاتی ہیں ام عبداللہ، ام عبداللہ کا مطلب عبداللہ کی ماں، اور عبداللہ الباہر آپ کے بیٹے کا نام ہے، پانچویں امام کے بھائی اور چوتھے امام کے بیٹے عبداللہ الباہر، تو ان کی مناسبت سے ان کا نام ہے ام عبداللہ، اصل اسم گرامی ہے فاطمہ۔ پہلے میں اشارہ کر دوں کہ ایک کسی حد تک لوگ کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ ہے کہ خاندان کی آپس میں شادیوں سے کچھ پرابلمس آتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے شاید کامل خلقت ہونا مشکل ہو جاتا ہے، الی آخر یہ کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کس حد تک سائنسی طور پر ثابت ہے میڈیکل میں الگ موضوع، لیکن روایات نے اس کی کوئی دلیل قائم نہیں کی ہے، بلکہ سب سے قریب و نسب جو خاندان میں رشتے قائم ہوئے ان میں پہلی مثال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی۔ ایک تو دونوں آپس میں چچا زاد ہیں، بہت قریبی ہیں رشتے کے اعتبار سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ دونوں کے دونوں نجیب و طرفین ہاشمی ہیں، یہ دو مثالیں یہاں پر ہوگی، ایک دونوں ہاشمی ہیں اور دونوں قریب ترین عزیز داری رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ قریب ترین عزیز داری مولا متقیان اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور تیسری مثال حضرت حسن مسنہ کی، حسن مسنہ امام مصطفیٰ کے فرزن اور جناب سرکار سید الشہداء کی بیٹی فاطمہ کبریٰ، اور فاطمہ کبریٰ کی شان و شوکت یہ کہ آپ فرماتے ہیں میری یہ بیٹی مثل سیدہ فاطمہ زہرا کے، کیا چہرہ، کیا رونق عبادت، کیا تقوی اور پرہیزگاری ایمان کی ساری بیٹیوں میں سے. امام نے سب سے زیادہ جس کے لیے اظہار محبت فرمایا، خاص طور سے رشتے کے انعقاد کے وقت، کہ حسن مسنہ کے لیے آپ نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا، نام ہے فاطمہ. تو اب دو بھائی ہیں، مولا حسن مولا حسین، دو بھائیوں میں ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، بیٹی کس کی؟ مولا حسین کی. بیٹا کس کا؟ مولا حسن کا. اسی انداز سے دونوں بھائیوں میں ایک رشتہ اور قائم ہوا. رشتہ قائم کیسے ہوا؟ بیٹا مولا حسین کا اور بیٹی مولا حسن کی. مولا حسن کی بیٹی فاطمہ اور مولا حسین کا بیٹا سید سجاد علیہ السلام. ابھی راز رشتے واضح ہوئے کہ باقی تمام خواتین میں یہ خاتون مقدسہ ایسی واحد خاتون کہی جا سکتی کہ ان کے بابا بھی امام، ان کے چچا بھی امام، ان کے سسر بھی امام، ان کے شوہر بھی امام، ان کا بیٹا بھی امام. چاروں طرف امامت کا ایسا پہرہ عصمت ہے کہ جس رخ سے دیکھیے عصمت ہی عصمت دکھائی دیتی. یہ وہی شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہی تھی، گھر کے اندر کا واقعہ، گھر کے باہر کا واقعہ، تو ایک دیوار تھی بڑی بوسیدہ دیوار جیسے وہ گرنے والی، اور آپ اس کے پاس سے گزر رہی تھیں. گرتی ہوئی دیوار کے پاس سے انسان کو چاہیے کہ تیز تیز چلے اور دوڑ کے نکل جائے، کہیں دیوار گر نہ جائے. مگر یہ دوڑنے والوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو گرتی ہوئی دیوار کے پاس سے بھی دوڑ کر نہیں گئی، بلکہ دیوار سے فرمایا تجھے رب مصطفیٰ نے گرنے کا حکم تو نہیں دیا ہے، تجھے پروردگار محمد و آل محمد نے گرنے کا حکم تو نہیں دیا ہے، تو کیوں گرنا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں دیوار گرتے گرتے وہاں رک گئی. بس سمجھ میں آتا ہے کہ یا وہ علی کی ماں تھی کہ دیوار کھل گئی، یا باقر کی ماں ہے کہ دیوار رک گئی. جو دیواروں کو گرنے سے روک دے وہ امام کی ماں ہوا کرتی. قبلہ بڑا آسان ہے، گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینا آسان ہے، گرتی ہوئی دیوار کو روکنا آسان نہیں ہے. گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینا ہو سکتا ہے باعث فتنہ و فساد ہو، اور گرتی ہوئی دیوار کو روک لینا باعث رد فتنہ و فساد ہو. روک دیا اسے، جب آپ گزر گئیں جیسے ہی اطمینان کی حالت میں وہاں سے گزریں، گزرتے کے ساتھ دیوار گر گئی. دیوار نے بتایا کہ دیوار بھی رکی ہے فاطمہ بنت امام مشتبہ کے لیے. پھر جب چوتھے امام کے بارگاہ میں یہ خبر پہنچائی گئی تو امام نے 100 دینار سرخ کا صدقہ جناب فاطمہ کے نام سے دیا. بڑی محبت، ایسی شخصیت کہ بہرحال خود ابھی آپ نے سماعت کیا امام کی روایت کو، پورے خاندان امام مشتبہ میں جو بچیاں آپ کے یہاں ہیں 16 اولادوں میں سے، ان میں سے خاص بچی ہے جناب فاطمہ، جس کا انتخاب کیا گیا امام سید سجاد کے لیے. آسان نہیں ہے، رشتہ میچ نہیں کرے اگر، سوچیے گا ایک بات، رشتہ میچ نہیں کرے اگر تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتے. بہت سجدے کرنے والا کوئی ہو، بہت سجدے کرنے والا کوئی ہو تو اس کے ساتھ کسی خاتون کا گزارا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر میری اور آپ کی نگاہوں میں امام سجاد کی عظمت واضح ہو رہی ہے تو جو امام کی کف قرار پائے، سجدوں میں امام کی مددگار قرار پائے، اور صرف سجدے ہی امام نہیں کرتے تھے بلکہ کربلا کے واقعے کے بعد سے تو 35 سال امام روئے بھی ہیں. تو اب اس خاتون نے کیا جہاد کیا ہے؟ اپنے شوہر نامدار کا ایسا ساتھ دیا، اور خدا نے اسی لیے اسے امام وقت کی ماں قرار دیا. امام وقت یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی والد. تو امام کی والدہ اور امام کی اہلیہ، امام کی بیٹی، امام کی بھتیجی، ایک ایسی شخصیت، کہتے ہیں کہ ابھی سال مکمل نہیں ہوا تھا شادی کو، تو خدا نے پہلا بیٹا عطا کیا، نام تھا عبداللہ، بعد میں عبداللہ الباہی کے نام سے مشہور ہوئے، پھر دوسری جب اولاد ہوئی ہے تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ ہے ہمارا آپ کا پانچواں امام. آغوش علی و فاطمہ میں ایک مرتبہ پھر نجیب و طرفین رشتہ قائم ہوا ہے، حسن کی بیٹی ہے، حسین کا بیٹا ہے. جب حسن کے بیٹی حسین کا بیٹا جب آپس میں رشتہ قائم ہوا تو پھر تو محمد کو آنا تھا. ایک مرتبہ تاریخ میں پھر علی و فاطمہ مل گئے تو زمانے نے پھر ایک محمد کو دیکھا، اور ایسا محمد جسے محمد اول نے سلام بھیجا. سلوات پڑھے محمد والے. اب رہا مسئلہ کہ کربلا کے میدان میں، پہلی بات تو یہ کہ جب امام سجاد کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 17 سال. چوتھے امام کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال جب آپ کا نکاح ہوا. اور 17 سال کے بعد سے پھر آپ جب کربلا پہنچے تو آپ کی عمر 22 یا 24 سال ہے. تو 17 کے بعد سے 22 یعنی کہ 5 سال یا 7 سال شادی کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا، شادی کے 5 سال بعد یا 7 سال بعد. تو کربلا کے میدان میں چوتھے امام کی اہلیہ اور پانچویں امام کی والدہ، یہ ساتھ ساتھ ہیں. یعنی اب غور کیجئے کہ سارے مصائب اور تمام تر واقعات کربلا میں اس بی بی نے اپنے شوہر کو تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا، اور اپنے بیٹے کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. کون فاطمہ؟ وہی فاطمہ جو کربلا سے کوفہ و شام حالت اسیری میں اس طرح رسیاں جناب زینب میں کلثوم کو باندھی گئی تھیں، ویسے ہی جناب سید سجاد کی اہلیہ پانچویں امام کی والدہ کو رسیوں سے باندھا گیا تھا. واہ غربتا، کس طرح سے میرے مولا نے برداشت کیا ہوگا کہ تمام بیبیاں اسیر بنا کے لے جائی گئیں. اے رونے والو، عزادارو، خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ کسی ایسی محفل میں میرے اور آپ کے گھر کی بیبیوں کا نام لیا جائے. خدا نہ کرے کہ ایسا وقت. اتنا مشکل وقت تھا جب شرابی کے دربار میں بیویوں کے نام لیے جاتے تھے. جملہ تو بیان ہو سکتا نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن وہ غربتا، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی. جب یزید کہتا تھا کہ سامنے سے سب کو ہٹا دیا جائے، مجھے زینب سے ہم کلام ہونا ہے. سب بیویوں کو تازیانہ دکھا دکھا کر ہٹا دیا گیا، بیویاں ہٹتی چلی گئیں، لیکن وہ غربتا ایک بیوی ہے کہ جو اس طرح سے پردہ بنی ہوئی ہے کہ سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. میرا چوتھا امام سر جھکائے ہوئے، ایک طرف یہ مصیبت ہے، ایک طرف بابا کے کٹے ہوئے سر کو چھڑی سے مارا جا رہا ہے، ایک طرف یہ مصیبت ہے، ایک طرف وہ مصیبت ہے کہ جہاں کوئی شامی کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے گھر کے کاموں کے لیے بچی چاہیے، اب یہ بیویوں سے انتخاب کیا جائے گا کون کنیز بنائی جائے. وہاں غربتا، ایک طرف وہ امتحان ہے کہ بچی کہتی ہے اے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مجھے بابا کا سر کب دے گا، یزید کہتا ہے بابا کا سر ملے گا نہیں، تو مانگ سکتی ہو تو مانگ کے دیکھ لے. رونے والو، ان سارے مسائب میں جناب فاطمہ ساتھ ساتھ ہیں، اپنے شوہر کو دیکھا. رونے والو برداشت کر سکیں گے؟ میرے چوتھے امام کو تازیانے کتنے مارے گئے، میرے چوتھے امام کے سر پہ جلتی ہوئی آگ پھینکی گئی، میرے چوتھے امام کو ارے جو توق پہنایا گیا تھا اس میں اتنے خار لگائے گئے تھے، جو گلے میں زخم ہو گئے، خون بہتا جاتا تھا. فاطمہ سید سجاد کی حالت کو دیکھ کے فریاد کرتی جاتی تھی. وہ غربتا، وہ دربار یزید میں جب کہا گیا نا کہ سامنے سے اس کو بھی ہٹا دیا جائے، یہ کون بیوی ہے جو سامنے کھڑی ہوئی ہے؟ یزید جیسے حکمران کے لیے بڑا مشکل تھا کہ جلات حکم دے اس کو تازیانہ مارو. جب جلات تازیانہ لے کر آگے بڑھا, ایک مرتبہ بیوی نے رخ کیا حبشہ کے سپاہی جہاں بیٹھے تھے ان کو دیکھ کر, کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے علاقے کی شہزادی کو یہ نامحرم تازیانہ مارنا چاہتے ہیں؟ جیسے ہی سنا ارے دربار میں تلواریں نکل آئیں, یزید اپنا حکم واپس لے لے ورنہ خون کی ندیاں یہاں بہ جائیں گی. 500 لوگ بیٹھے تھے, تلواریں نکل آئیں, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا محفظہ بڑا نے کام کیا, لیکن دل زینب پر قلق ہوا ہوگا, رخ کیا ہوگا مدینے کا نانا بھرے دربار میں. ارے حبشہ کے سپاہی تلواریں نکالنے فضا کے کہنے پر کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ محمد کی نواسی زینب علی و فاطمہ کی لڑ. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. دنیا بھر کے تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما, اور کربلا مولا کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. یہ جناب فاطمہ کی قبر مبارک کہاں؟ امام سید سجاد سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے جنازے کو چوتھے امام نے پانچویں امام نے اٹھایا تھا, مگر آج وقی میں جائے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گا بیویاں کہاں کہاں دفن ہوئی ہیں. پروردگار واسطہ آل محمد کا وقی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. ہم سب کو جنت البقیع جنت المعلیٰ کی زیارت نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے, اور خاص طور سے پردیس میں رہنے والے ہر مومن مومنہ کی مشکلات کو دور فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. نماز وحشت قبر کی التماس اور سورہ فاتحہ کی التماس گلشن بانو بنت روشن علی اور شریف علی عید مرزا حسین, اور سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطار بندہ خدا کی جانب سے تھی. بندہ خدا اس مخصوص مومن کے مرومین تمام ارواح مومن مومنات کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.